أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذره 100,000,000 مره وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، چونکہ یہ مہینہ شہباز لامکانی، حضور غوث خندانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سارے عالم اسلام میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو لہذا ان بزرگ ہستیوں کے تذکرے کو سارے سال بالعموم اور اس مہینے میں بالخصوص آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ان واقعات میں رکھا کیا ہے، ان واقعات کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تذکرے کیے ہیں۔ بنیادی بات کیا کہ ان ہستیوں کے تذکرے سے ہمارے لیے عمل کا پہلو نکلتا ہے، ادب کا پہلو نکلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اے محبت کرنے والوں کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ محبت کرنے والے جن سے محبت کرتے ہیں ان کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو قرآن جب جب پڑھا جائے گا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں سے محبت کرو۔ تو لہذا ان اہل اللہ کا، ان اللہ کے نیک لوگوں کا تذکرہ دراصل میں ایمان کی علامت ہے، اور ان کا تذکرہ دلوں میں لگے ہوئے زنگ کلا بل رانا علی قلوبہم کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور ازرو بزرگان دین کہ جب ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کا زنگ ختم کرنے کے لیے ہے اہل اللہ کا تذکرہ۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ سے کسی نے جب اسی مجلس کا تذکرہ کیا کہ جناب آپ کی مجلس ہے، آپ کی صحبت میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور ان سے لوگ بڑا فیض اور استفادہ حاصل کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ سینکڑوں سال بعد جب آپ کی یہ مجلس، یہ محفل نہیں ہوگی اور لوگ آپ کی باتیں سننا چاہیں گے یا اپنے دلوں کا زنگ ختم کرنا چاہیں گے، تو ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا پس میرے بعد جو میرے ملفوظات، میرے تذکرے کو پڑھے گا اس کے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ ایسے تھوڑی سی باتیں موجود ہیں کتاب میں، الحمدللہ۔ تو اس نظریے کے تحت کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے بھی زنگ کو ختم فرما دے، ہمارے روح پر بھی جو گناہوں کا پہاڑ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرما دے، اس عقیدے کے تحت آپ کے سامنے آج عنوان لایا ہوں۔ تو ایک حدیث قدسی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کنت لہ سمعا و بصرا و ایدا و لسانا، کہ میں بن جاتا ہوں کیا؟ سماعت، کان، بصارت، ہاتھ اور زبان۔ کس کی؟ یاخذ بہ یبطش و بہ یمشی، وہ مجھ سے ہی پکڑتا ہے، مجھ سے ہی چلتا ہے اور مجھ سے ہی دوڑتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ بہت آپ نے الحمدللہ اس کو سنا ہوگا، سماعت فرمایا ہوگا۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں, بصارت بن جاتا ہوں, میں سماعت بن جاتا ہوں, میں زبان بن جاتا ہوں, میں ہاتھ بن جاتا ہوں, کون لوگ؟ فرمایا وہ سالک, وہ مرید باصفا, وہ اللہ کا نیک بندہ جو اپنی ذات اپنی صفات کو بھول کر مٹا کر اللہ کی صفات میں گم ہو جائے, پس پروردگار عالم اس کی بصارت بن جاتا ہے, اس کی سماعت بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, وہ چلتا ہے پھرتا ہے دوڑتا ہے ہر جگہ, اللہ کی قدرت اس کی پوری سیرت میں اس کے سر سے لے کے پیر تک نمایاں نظر آتی. اب اس حدیث کے بعد یہ جو اولیاء کرام کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں, یہ جو اولیاء کرام کا اٹھنا بیٹھنا ہم دیکھتے ہیں, یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی نشست و برخاست دیکھتے ہیں, کیا کیوں کتنی خوبصورت ہوتی ہے ان کی جب زبان سے کلمہ نکلتا ہے, گفتگو نکلتی ہے تو شریعت کی نکلتی ہے, ان کے جب ہاتھ کسی کام کو کرتے ہیں تو نیک اور حلال کام کی طرف ان کے ہاتھ بڑھتے ہیں, ان کی جب آنکھیں کوئی چیز دیکھنا پسند کرتی ہیں تو وہ محض اللہ کی عبادت, قرآن کی تلاوت اور اچھی اور نیک کام چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہے, ان کے جب قدم اٹھتے ہیں تو سوائے سچائی کے کسی اور کی طرف نہیں اٹھتے. پس فرمایا یہ سر سے لے کر پیر تک ان کے اعضا تو اعضا, ان کا رونگٹا رونگٹا بار بار اللہ کی رضا میں مست اور الست رہتا ہے. اسی لیے فرمایا میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں, ان کی مطلب کیا کہ ان کا سب کچھ میری رضا میں شامل ہو جاتا ہے, پس جو میں پسند کرتا ہوں وہی یہ پسند کرتے ہیں, جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں, ایسے بصارت بن جاتا, جو میں سننا چاہتا ہوں وہ یہ بھی سنتے ہیں. پس یہ اس حدیث کا مطلب. تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنی ذات, ذات سے مراد اپنی میں, اپنی انا کو ختم کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں, یہ ان کو انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. جب احیاء دین کی تحریک بپا ہوتی ہے, جب کہہ لیجئے معاشرے میں کوئی انتہائی متقی شخص احیاء دین کا کام لے کر چلتا ہے, تو غلاموں سے لے کر سلاطین تک سب کے سب اللہ کے آگے سر بسجود نظر آتے ہیں, سب نیک نظر آتے ہیں, معاشرہ پاکیزگی کا نمونہ پیش کرتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیں, سلطان قطب الدین ایبک انتہائی نیک متقی شخص ہونے کے باوجود غریب پروری میں اتنا آگے گیا کہ لوگ اس کو لکھ داتا کہنے لگ جاتے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انتقال سے قبل وصیت کرتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی اثر کی سنت نہ قضا ہوئی ہوں اور جس نے تہجد نہ چھوڑی ہو. کتنی اس دور میں تو ناممکن شرط ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتا ہو, کیا وصیت کرتے ہیں؟ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں زندگی بھر, اور جس نے تہجد نہ چھوڑی ہو. ہزاروں کا مجمع ہے جناب, خلق خدا کھڑی ہے بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑی ہے, کوئی مجمع سے نہیں نکلتا. جب بہت دیر نکل جاتی ہے تو اس وقت کا سلطان, سلطان شمس الدین التتمش نکل کر نماز جنازہ پڑھاتا ہے, نماز جنازہ پڑھاتا ہے. ایک اور نام سلطان ناصر الدین محمود, جو قومی خزانے کو عوام کا خزانہ سمجھتے ہوئے قرآن کی کتابت کر کے اپنا گھر چلاتا ہے. ایک اور نام حضرت بنو امیہ کے بہت بڑے زبردست سلطان حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا دن آپ گھر تشریف لائے, نماز پڑھا کر عید تھی. اس بنو امیہ کے سلطان کوئی چھوٹی سلطنت تھی, بہت بڑی سلطنت جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. کہا جو ہی گھر میں قدم رکھا تو بیٹیوں نے باپ کا منہ دیکھا اور دیکھتے ہی کمرے کی طرف بھاگ پڑی. اپنی بیوی سے کہا کہ کیا بات ہے, آج تو عید کا دن ہے, میرے پاس نہیں آتی, باپ کے پاس نہیں آئی؟ فرمایا نہیں, بات یہ ہے کہ آج عید کا دن ضرور ہے اور صبح گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, ان دونوں بچیوں نے پیاز کچی پیاز کھائی ہے, اس کی بو چونکہ آپ کو ناپسند ہے اس لیے آپ کے پاس نہیں آ رہی. وہ سلطان کے جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا, اس کی بیٹیاں عید کے دن جو ناشتہ کرتی ہیں وہ کچی پیاز سے کرتی. یہ کون لوگ, جب احیاء دین کا کام ہوتا ہے, جب دین کی تحریک اپنے پورے عروج اور کاملیت پر ہوتی ہے, تو خادموں اور غلاموں سے لے کر بادشاہ سلطنت تک اللہ کے فرما بردار نظر آتے ہیں, اللہ کے نیک بندے نظر آتے ہیں. ہر شخص دین کی طرف عمل کرنے میں انتہائی حریص اور لالچی نظر آتا ہے. مسجدیں آباد ہوتی ہیں, تہجدوں میں بھی مسجدیں کھلا کرتی ہیں, لوگوں کے گھر رات کی تاریکی میں سورج کا جیسا سما پیش کرتے ہیں, اور بچوں سے لے کے بڑا تک تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہوتا, یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ دین کی محبت, عبادت کا ذوق و شوق اور تقوی کی وہ لگن دلوں میں پھونک جاتے ہیں کہ ہر انسان تقوی میں آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرنے میں, ہر کسی کو پیچھے چھوڑنے میں کوشش کرنے لگ جاتا ہے. یہ اس وقت تحریک بپا ہوتی ہے. دیکھیے, آپ کی ولادت کا جو سن ہے وہ 471 ہجری ہے. تاریخ جو پڑھنے والے ہیں, اگر سن 6 صدی عیسوی میں ہجری میں داخل ہوں تو اسلام پر انتہائی بدتر دور تھا یہ جو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے 471. بہرحال وہ میں آگے بتاتا ہوں, لیکن پہلے یہ سماعت فرمائیے. 471 میں آپ پیدا ہو, 91 آپ نے عمر پائی, اور 562 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا. 91 آپ کی عمر تھی. 471 میں علم ابجد پر بزرگوں نے جو ہنسا نکالا وہ نکالا عشق. 471 میں کیا پیدا ہوا؟ علم ابجد کی روح سے عشق. 91 عمر پائی, 91 کا حرف نکالا کمال. عشق پیدا ہو کر مرتبہ کمال پر 91 پہنچا, اور 562 ہجری سے جو لفظ نکلا وہ نکلا معشوق الہی. یعنی عشق پیدا ہوا, مرتبہ کمال پر پہنچا, اور پھر اس منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو گیا, پس پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلا گیا. جس صدی میں آپ تشریف لائے اس صدی کے حالات بہت لکھے ہیں علماء نے, میں 2-3 کتابیں بتاتا ہوں آپ کو, آپ پڑھ سکتے ہیں. علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء العلوم آپ دیکھ سکتے ہیں, حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بہجت الاسرار, اس کی تلخیص لکھی ہے آپ نے. اسی طرح مختلف جو تاریخ داں ہیں انہوں نے اس دور کو اسلامی تاریخ کا بدتر دور لکھا ہے, اور فیوز الباری تعلیقات ہے بخاری, انور شاہ کاشمیری, ان کی بھی حدیث ایک ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 6 صدی عیسوی پر ایک آفت کی چکی چلے گی, اگر میری امت اس سے نکل گئی تو پھر اس کو کچھ عرصے مزید استقامت مل جائے گی. یہ حدیث ہے, اور اسی صدی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں, ایک آفت کی چکی چلے گی. کیا تھا؟ میں ایک دفعہ تفصیل سے یہاں پر بتا چکا ہوں, بس مختصراً بتاؤں گا. میں نے جو بھی تجزیہ نکالا اور پڑھا, میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج جس حال میں میں اور آپ ہیں ایسی بدتر صورتحال پیچھے تھی. یہی فرقہ واریت تھی, یہی سیاسی زوال تھا, یہی اخلاقی پستی تھی. عمرہ اور سیاست دان اسی طرح عیاشیوں میں اور حرام کاریوں میں ملوث تھے. بالکل یہی صورتحال اس وقت موجود تھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا دور تھا. اسی طرح سے اسلام جگہ جگہ انتشار, باہمی لڑائیاں اور باہمی عداوتوں میں ایک دوسرے کا قتل و غارت گری تھا. محلے محلے میں لڑائی تھی, علماء کا قتل تھا، صوفیہ کا قتل تھا، آپس میں اسلام کا نام لے لے کر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا. میں اس تاریخ میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہی صورتحال جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ بدتر صورتحال اس وقت موجود تھی. بس جس طرح آج مجھے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، سجائی نہیں دیتا کہ اصلاح کون کرے گا، اس وقت وہی صورتحال وہاں کے مسلمانوں کی. جب اتنی بدتر صورتحال تھی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی، بالکل یہی صورتحال، ایسے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے احیاء کا کام شروع کیا. اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے آپ کا، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے آپ کا. اصلاح کے لیے جان لیجئے ایک بہت اہم بات، عمرہ اور علماء، عمرہ اور علماء، یہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. علماء کی مثال قلب کی طرح ہوتی ہے، دل کی طرح. دل اگر گندا خون پوری باڈی میں سرکولیٹ کر دے، گندا خون، تو اس گندے خون کی سرکولیشن سے بدن میں بیماریاں، آفات اور پریشانیاں پیدا ہوں گی. دل کا کام کیا ہے کہ خون کو بالکل صاف ستھرا کر کے، بالکل اس کی تطہیر کر کے، تمام بیماریاں خرابیاں ختم کر کے، صاف ستھرا خون پوری رگ رگ کے اندر اس کی سرکولیشن کرے، یہی دل کا کام ہے. اور دل ہی آمادہ ہو جائے خراب خون پورے بدن میں ڈالنے کا، دل ہی خراب خون کی سرکولیشن پورے بدن میں کر دے، تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک اثر انداز ہوتے ہیں انسانی بدن کے اوپر. بس علماء کا کردار اس دل کی مانند ہے جو معاشرے میں صاف ستھرا اور پاکیزہ خون منتقل کرتے ہیں، لوگوں کی سوچوں کو درست کرتے ہیں، لوگوں کی اخلاق کو درست کرتے ہیں، عوام الناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا درس دیتے ہیں، عوام الناس کو برائی، فسق و فجور، فحش کلامی، فحش چیزوں سے بچا کر، ان سے دامن چھڑا کر اللہ کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں، قول و فعل کے تضاد، دو رخی شخصیات، ان تمام چیزوں سے پیچھا چھڑا کر مومن کو صاف ستھرا اور ایک سچا مسلمان بناتے ہیں. بس یہ علماء کا سب سے اولین کام ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام گوشوں سے بااحسن طریقے سے اچھی طرح سے واقف تھے، لہذا آپ نے سیاستدانوں کی بھی اصلاح کی، علماء کی بھی اصلاح کی، عمرہ کی بھی اصلاح کی، اور سب سے بڑھ کر صوفیہ کرام کی بھی اصلاح کی. آپ کے نزدیک یہ چار شعبے ایسے تھے، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو عوام کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. میں نہیں کہتا، فتح الربانی، فتح الغیب اور غنیۃ الطالبین، تینوں کتابوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، خصوصاً فتح الربانی کا. جگہ جگہ عمرہ سے خطاب ہے، سیاستدانوں سے خطاب ہے، اولیاء سے خطاب ہے، صوفیہ سے خطاب ہے، علماء سے خطاب ہے. ان سب کے خطابات کا انداز اتنا شدت کے ساتھ، اتنا غیظ و غضب کے ساتھ، اتنا غصے کے ساتھ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب اخبار الاخیار، اس میں درس کے جو آپ نے منظر کشی کی ہے وہ پڑھ کے دیکھیے. آپ جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اس وقت کی منظر کشی آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جب واعظ و نصیحت کرتے تھے تو لوگ تھر تھر کانپتے تھے آپ کے درس میں بیٹھے ہوئے، چہرے خوف کے مارے پھک پڑ جاتے تھے، پیلے پڑ جاتے تھے، زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے درس کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ لوگوں کی روحیں تک پرواز کر جاتی تھی. لکھا کتابوں میں بزرگان دین نے، بڑی سختی کے ساتھ آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، ان چاروں شعبوں کی اصلاح فرمائی. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ علماء کا کام بہتر اچھی سوچ کو منتقل کرنا ہے لوگوں میں، اور علماء ہی معاشرے کو جس رخ پر چاہیں ڈھال دیں، جس سم چلانا چاہیں چلا دیں. تو مجھے غالباً بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو میرے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے وہ سب آپ کے سامنے، کہ جہاں دین ہی کے نام پر مسلمانوں ہی کو قتل کیا جا رہا ہے آپ ہی کے سامنے، شریعت ہی کے نام پر بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رگ دیواروں کو رنگا جا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ عام آدمی کو کیا معلوم؟ اس کا جس طرح سے چاہیں آپ ذہن بنا دیں، جس طرح چاہیں جنت کے باغوں میں آپ اس کو گھما دیں، جس طرح چاہیں قرآن کی تاویلات، قرآن کی آیات کی ترجمہ و تشریح کر کر اس کو جو چاہیں راستہ سجا دیں، یہ سب موجود ہے. تو علماء کی اصلاح آپ نے فرمائی. اب دیکھیے جیسے پانچویں چھٹی ہجری کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جو بہت خطرناک دور تھا. قرآن مجید سورہ رعد کی آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود لوگ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. قوم معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور افراد جب تک انفرادی طور پر اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. میں یہاں بیٹھا ہوا یہ سوچتا رہوں کہ سارے اچھے ہو جائیں اور میں بڑھ کر خود کام نہ کروں تو میں بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں بھی تو معاشرہ مجھ سے ہی تو بنے، میں بھی تو معاشرے کا ایک حصہ ہوں. لہذا آج بدقسمتی اسی معاملے کہ ہر شخص اچھا ضرور دیکھنا چاہتا ہے، کرنا کوئی نہیں چاہتا، سوچتے ضرور ہے اچھائی کے بارے میں، عملی اقدام اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. قرآن کی واضح آیت موجود ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ نے اگر اسی طرح ہمارے صوفی اور ہمارے بزرگوں کی طرح اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے اور دل کڑاتے رہتے کہ معاشرہ خراب ہے ہم کیسے درست کریں، تو یہی بدتر صورتحال آج موجود ہے جو اس وقت ہوتی. آپ نکلے، آپ خانقاہ سے باہر نکلے، آپ نے باہر درس دیا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، علماء کو بھی مخاطب کیا، صوفیہ کو بھی مخاطب کیا، عمرا کو بھی مخاطب کیا، اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے سیاستدانوں کو بھی مخاطب کیا اور ان کو دین حق کا راستہ دکھایا. آج دل جلانے سے، صرف پریشان ہو جانے سے اور ہائے افسوس کر دینے سے معاشرہ درست نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہو، صوفیہ کو اپنی خانقاہ میں، علماء کو مساجد میں، سیاستدانوں کو اپنی جگہ، اور عوام الناس کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اصلاح کی طرف سوچنا ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، بالکل یہی معاشرتی صورتحال تھی جس سے میرا اور آج آپ کا واسطہ ہے. آج سے 600 سال پہلے آپ نے اسی معاشرے کی اصلاح کی، اسی معاشرے کی آپ نے اصلاح فرمائی. تو دیکھیے آپ اصلاح کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا کہ سلاطین عمرہ اس کے اوپر آپ سخت تنقید فرماتے تھے، جب آپ قرآن کی وہ آیات پڑھتے جس میں سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا تذکرہ ہوتا تو بزرگوں نے لکھا کہ آپ کی مجلس میں لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بعض کی روحیں پرواز ہو جاتی، اور جب آپ اللہ کی بشارتیں سناتے، خوشخبریاں سنایا کرتے تھے تو لوگوں کے دل گنچے کی طرح کھل جاتے تھے. اسی طرح جب آپ عمرہ سلاطین کی جب اصلاح فرماتے تھے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عباسی پانچ خلافہ کا دور دیکھا، پانچ خلافہ آپ کے سامنے گزرے عباسی، جس میں ایک خلیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک ہدیہ لے کر آیا. ہدیہ لانے کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے جو اشرفیاں وہ لایا تھا اس کو پکڑا اور نچوڑا، جب نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا، اس میں سے خون نکل کے ٹپکنے لگا. آپ نے فرمایا، جب اس کا خون گرا آپ نے فرمایا کہ تمہیں شر نہیں آتی، یہ الفاظ ہے آپ کے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں شر نہیں آتی کہ تم لوگوں کا خون چوس کر، لوگوں پر ظلم و ستم کر کر مجھے ہدیے اور نذرانے دینے آئے. یہ ایک اللہ کے ولی کا انداز تھا کہ تمہیں شر نہیں آتی کہ تم لوگوں پر ظلم کر کر، لوگوں پہ زیادتی کر کر، لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ لگا کر میری خدمت میں نذرانے اور ہدیے لے کر آئے. یہ آپ نے فرمایا اور پھر اس کی طرف اٹھا کر وہ نذرانہ پھینک دیا کہ اٹھا لے جاؤ یہاں سے. اسی طرح ایام رمضان میں آپ نے اپنے فتح ربانی کے ایک باب میں فرمایا کہ تم رمضان میں اپنے نفسوں کو پانی سے تو روکتے ہو، رمضان میں اپنے نفسوں کو پانی سے تو روکتے ہو کہ، اور افطار کے وقت جب تم دفتر خان پر بیٹھتے ہو افطار کے وقت جب تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو فرمایا کہ مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو، اپنے نفسوں کو پانی سے تو روکتے ہو مگر جب افطار پر بیٹھتے ہو تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو. فرمایا جو تم ظلم کر کے حاصل کرتے ہو، جو تم زیادتی کر کے حاصل کرتے ہو، اس کو اپنے پیٹوں میں اڈھیلتے ہو. یہ آپ کے خطبات میں یہ باتیں موجود ہیں. تو یہ سارے، یہ تو دو تین ایک ہلکے سے تراشے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، 44 سے زیادہ مجالس، 10 آپ کے فتح ربانی میں اس سے زیادہ سخت الفاظوں کے ساتھ موجود، اس سے زیادہ ایک جگہ آپ نے علماء کو مخاطب کر کے فرمایا، فرمایا اے علم و عمل میں خیانت کرنے والوں، یہ علماء کو خطاب کیا تھا آپ نے، اے علم و عمل میں خیانت کرنے والوں، تم لوگوں کو کیا نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم سے، تم کو کیا نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم سے، تم اللہ کے بندوں پر ڈاکہ ڈالتے ہو، تم اللہ کے بندوں پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو اور سلاطین اور امراء کی دولت کے لیے نفاذ کرتے ہو، ان کے آگے چاپلوسی کرتے ہو، تم لوگوں کو دین کا سبق اور درس دیتے ہو. یہ سارے خطبات ایک جگہ صوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم جو یہ دستار پہنتے ہو اگر میں اس دستار کو نچوڑوں تو اس میں تکبر کا پانی نکلے گا، تمہاری اگر میں قبا کو جھاڑوں تو اس میں ریاکاری کی دھول نکلے گی. ایک جگہ آپ نے صوفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم موٹی گردنوں اور بڑے بڑے پیٹوں سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کیسی محبت ہے جس نے تمہیں اتنا تندرست اور تمانا بنا دیا. یہ سارے خطبات، یہ سب چیزیں موجود ہیں جس میں آپ نے براہ راست ان چار شعبوں پر خاص طور پر کام کیا. اب آج جو اصلاح ہے نہ عمرا کی ہے، نہ علماء کی ہے، نہ صوفیہ کی ہے، نہ اساتذہ‌دانوں کی ہے، بیچاری عوام کی اصلاح ہے. جن کی اصلاح مطلوب ہے، جو معاشرے کو لے کر چلتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہے. اب اصلاح ایک عام آدمی کی ہے جس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے جو کہ تو ہی ہے حالات. جن لوگوں نے لوگوں کو لے کر چلنا ہے، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، جو ہادی ہیں، جو راستہ دکھانے والے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بھیانک صورتحال آپ کے سامنے. آخری بات تو یہ مختصر تھی کہ آپ نے اصلاح فرمائی. ایک بڑا مشہور آپ کا لقب ہے محی الدین، اس کی بس تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ سے کسی نے، آپ نے خود ہی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مجھے لقب محی الدین کا ملا ہے، یہ کیوں کر ملا؟ اور اسی نام سے آپ زیادہ لوگوں میں متعارف بھی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین حوالے سے. بہت مادہ ایک دن میں ننگے پیر بغداد کی طرف جمعے کے روز چلا. یہ تذکرہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے آپ کی اخبار الاخیار اور بحت الاقرار کی تخلیص اور مختلف بزرگوں نے دیا، واقعہ سب نے تقریباً لکھا ہے، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ، لیکن واقعہ فرماتے جمعے کے روز میں بغداد کی طرف چلا. تو جب بغداد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انتہائی لاغر، کمزور، بالکل ضعیف شخص ایسا ادموا سا پڑا ہے. اس نے مجھے لیٹے لیٹے سلام کیا، السلام علیکم یا عبد القادر. میں نے اس کو جواب دیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ لیٹے لیٹے میری طرف بڑھایا. کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس نے ایسا چاہا کہ جیسے مجھے، میں نے جوئی اس کو اسے پکڑ کے کھڑا کیا، ایک دم وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تندرست، چہرہ بھی بھر گیا، جسم بھی بھر گیا، اور بڑا حسین و جمیل نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے. کہنے کہ میں بھی حیران ہو رہا تھا یہ سارا منظر دیکھ کر. تو وہ بولا، اس نے کہا اے عبد القادر حیران نہ ہوئیے، میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں، میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں، دین اسلام. لوگوں کے انتشار، جھگڑا، فساد، یہ جو بہرا روی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے اور آپ نے جو آج دین کا حال کیا ہے، اگر کوئی میں آپ سے کہوں کہ اس وقت جو دین ہے مجھے اس کی شکل بنا کر بتائیے، تو غالباً آپ ایسا ہی آدمی مجھے بنا کر دیں گے. اگر میں کہوں کہ دین کی جو آج صورت حال ہے اس کی کوئی شکل بنا کر مجھے بتا دیں کہ کیسا ہے دین، اس سے بدتر صورت حال آج بنے گی. بس اسی قسم کی صورت حال آج سے پیچھے صدیوں میں چلے جائیے، یہی جھگڑے، یہی فساد، یہی نفرتوں کے علاوہ اور یہی سب کچھ. میں ایک دم کہا لوگوں نے میرا حال یہ کر دیا تھا، بس اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے نئی زندگی دی ہے، لہذا آج آپ سے، آج سے آپ محی الدین ہیں. فرماتے ہیں میں مسجد گیا، نماز میں نے ادا کی، جمعے کی نماز جو ہی ختم ہوئی جتنے بھی لوگ مسجد میں تھے سب مجھے دیکھتے ہی بے اختیار میری طرف بھاگے، کوئی میرے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی میرا ماتھا چوم رہا تھا، اور سب کی زبان پر یہی لفظ تھا السلام علیکم یا محی الدین. اب یہاں میں آپ کو ایک فرق سمجھانا چاہتا ہوں مجدد اور محی الدین کا، مجدد اور محی الدین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر صدی کے آغاز یا ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد آئے گا. مجدد کا معنی ہے دین کے کام کو اثر نو، دین کے کام کا آغاز کرنا. مجدد کا معنی ہے دین کے کام کا اثر نو آغاز کرنا. مجدد کی اگر ہم فہرست بنانے بیٹھیں تو بہت سے مجدد کی فہرست بن جائے گی. مجدد کی اگر ہم فہرست بنا کر بیٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کا اثر نو کام کیا، تو ایک بہت بڑی فہرست بنے گی. اور میں نے مجدد کا معنی ہی بتا دیا. لیکن محی الدین اگر ہم فہرست بنانے بیٹھے تو محی الدین کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے محی الدین کا مطلب ہے دین میں جان ڈالنے والا، اثر کسی مردہ جسم میں جان پھونکنے والا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مردہ جسم میں جان ڈالی ہے، جبکہ مجدد کام کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ کام کو شروع کرتا ہے، یعنی کام پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کا آغاز کرتا ہے، جبکہ محی الدین نے دین میں جان ڈالی ہے. لہذا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک واحد ایسی ہستی گزرے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ محی الدین لگا، باقی مجدد سینکڑوں گزرے، کئی گزرے، محی الدین آپ ہیں. لہذا الحمدللہ اگر آپ کے کام کو آج بھی آپ ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے علماء آپ کی کتاب فتح الربانی کو خاص طور پر اپنے لیے ایک بہتر ماخذ سمجھتے ہوئے اس کام کی طرف آگے بڑھیں تو معاشرے کی اصلاح آج بھی ممکن ہے، معاشرہ آج بھی بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. بس شرط یہی ہے کہ اخلاص ہو علماء میں، اخلاص ہو دین کا کام کرنے والوں میں، اخلاص ہو صوفیہ کرام میں، کہ اخلاص نیت کے ساتھ اگر دین کا کام لے کر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اخلاص سے کام کرنے والوں کو وہ برکت عطا فرماتا ہے. اخلاص سے کام کرنے والوں کے کام کو وہ ختم نہیں کرتا، بلکہ اس میں برکت، ایسی برکت ہوتی ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ پھر اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ غلاموں سے لے کر سلاطین تک اللہ کے متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. All right.